سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. معزز فردانشین خواتین، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے جو اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ کا نام سکھاویں، اور جب انسان کا نزا کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو ابتدا سے انتہا تک یہی کلمہ ہے جو ہمارا سرمایہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام بھی بڑا ہے، اس کی ذات بھی بڑی ہے. وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے. اس لیے ہم دنیا میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہماری ضرورت کی چیزیں اس نے ہم سے پہلے پیدا کر دی. بچہ ابھی تو آتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی تیاریاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی ضرورت کا سامان اس کے گھر میں اس کی پیدائش سے پہلے آ جاتا ہے. پیدائش سے پہلے ہی عموماً بچے کا گھر تیار ہوتا ہے، اس کا بستر تیار ہوتا ہے، اور اس کے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اس کی پیدائش سے پہلے ہی وجود میں آ جاتی ہے. کہ اللہ ہی رب ہیں، وہ اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس کلمے میں ہم نے اسی کا اقرار کیا ہے، اس کو ہم نے اپنا اللہ مانا ہے، اور اللہ اپنی تمام تر صفتوں کے ساتھ ہے. وہ خالق ہیں، اسی نے پیدا کیا، وہ رازق ہیں، وہی روزی دیتا ہے، وہ رب ہیں، وہی پالنے والا ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور اللہ اپنی تمام تر صفتوں کے ساتھ ہیں. وہ ناقص نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، عاجز اور بے بس نہیں ہے. وہ اپنی تمام تر صفتوں کے ساتھ ہیں، پورا ایک پاور ہے، ایک زبردست طاقت ہے، وہ ایک زبردست قوت اور قدرت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، زمینوں پر، آسمانوں پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، جنگلوں پر، سب پر اس کی حکومت ہے، اور پورا کنٹرول اسی کا ہے. ہماری ذاتوں پر بھی اس کا کنٹرول ہے، اسی لیے جب چاہتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو صحت دے دیتا ہے، اسی لیے جب چاہتا ہے وہ کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دے دیتا ہے. یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے ساری چیزیں. وہ زبردست قدرت والا ہے، ساری طاقت ساری قوت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ہمارا اللہ ہے. اس کلمے میں ہم نے اس کا اقرار کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اقرار کو اپنے قلب کی اپنے دل کی گہرائیوں میں ہم اتاریں اور اس اللہ کو ایسا مانیں جیسا وہ ہیں، اس پر بھروسہ کریں، پورا پورا بھروسہ، اسی سے اپنی حاجتوں ضرورتوں کو مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھیں. وہی حاجت روائی کرتا ہے بندوں کی، بندیوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی. بیواؤں کا بھی وہ رب ہے، یتیموں کا بھی وہ رب ہے، مالداروں کا بھی رب ہے، غریبوں کا بھی رب ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں اسباب دنیا کسی کو زیادہ دیے ہیں، کسی کو کم دیے ہیں، باقی وہ اپنی شان ربوبیت کے ساتھ غریبوں کا بھی رب ہے، مالداروں کا بھی رب ہے، بیواؤں کا بھی رب ہے، اور جو شادی شدہ شوہر والی عورتیں ہیں ان کا بھی رب ہے، یتیموں کا بھی رب ہے، اور جن بچوں کے ماں باپ ہیں ان کا بھی رب ہے. اس لیے دنیا میں وہ سب کو روزی دیتا ہے، روزی دینے میں کوئی تمیز نہیں، سب کو دیتا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، غیر ایمان والوں کو بھی، کیونکہ وہ رب ہے. روزی دینے کی اس نے جواب داری لی ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ سب کو روزی پہنچائے. شفا اس کے قبضے میں ہے، اس لیے وہ بیمار جو بھی ہوتا ہے بچوں کو بھی دیتا ہے شفا، عورتوں کو بھی شفا دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی شفا دیتا ہے، غیر ایمان والوں کو بھی دیتا ہے. یہ اس کی صفتیں ہیں. اس اللہ کو ایسا ماننا ہے جیسا وہ ہے، اس کی ہمیں مشق کرنی ہوگی، اس کو بولنا ہوگا اپنے گھر میں، بچوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی نانی کے سامنے، دادی کے سامنے، اماں کے سامنے، محلے کی عورتوں کے سامنے، اللہ کی ربوبیت کو بولنا اور اس کی قدرت کو بولنا ہے کہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی زبردست قدرت ہے اس کی. اس کی قدرت کا زمین مقابلہ نہیں کر سکتی، آسمان مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ زمین و آسمان اس کی قدرت کے مظہر ہیں. زمین سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اتنے سارے پانی پر، تین حصے پانی پر ایک حصہ زمین ہے، وہ اللہ ہی نے بچھایا ہے، اور اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے اللہ ہی نے قائم کیا ہے. زمین آسمان کی حکومت اس کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین کی آسمان کی حکومت اللہ ہی کی ہے. بڑی زبردست طاقت قدرت والا ہے وہ، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے. اسی اللہ سے حاجتوں کو مانگنا، اسی کو پکارنا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تنہے تنہا ہے. اس کو کسی کی شرکت کی، کسی کی مدد کی، کسی کے مشورے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اس کو سونے کی حاجت نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، سونے سے پاک ہیں. وہ ایک ذات ہیں، رب ہیں، وہ اللہ ہیں. اسی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے کہ اس زندگی میں ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے لیے نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی اللہ کے لیے ہم قرآن پڑھیں، اور اسی اللہ کے لیے ہم دوسرے جتنے سارے کام کرتے ہیں خیر کے، وہ سارے اسی کے لیے، اس کی عبادت کے واسطے سارے کام ہیں، اور عبادت اس کو راضی کرنے کے لیے ہے. اور جب کسی چیز سے کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو اچھا سے اچھا کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم خوش کریں تو ان کو اچھا ہدیہ دیتے ہیں، اچھے کپڑے دیتے ہیں، اچھی رقم دیتے ہیں تاکہ خوش ہو جاوے. جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اعمال کرتے ہیں تو عبادت اچھی طرح کریں گے، نماز کو اچھی طرح سے طہارت سے پاکی حاصل کر کے، ناپاکی سے پاک ہو کر اچھی طرح وضو کر کے، اور وضو میں بھی اسباغ وضو کا حکم دیا کہ وضو میں اعضاء کو تین تین مرتبہ اچھی طرح سے دھویا جائے، یہ سنت ہے. ایک مرتبہ دھونے سے وضو ہو جاتا ہے, لیکن تین تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے, اچھی طرح چہرے کو, دونوں ہاتھوں کو, کوہنیوں سمیت, اور چوتھائی سر کا مسح, اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھونا, یہ سنت ہے. اور اس کی دیگر سنت ہے اس میں کلی کرنا, مزمزہ کرنا, استنشاق کرنا, اور دیگر جتنی سنتیں ہیں وضو کی, ان تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ اچھا وضو کرنا. گھر میں سالن پکایا لیکن اچھا نہیں پکا, بچہ بھی نہیں کھاتا, وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اب ماں کہے میں نے پکایا ہے پھر بھی نہیں کھاتے, اماں آپ نے ضرور پکایا لیکن اچھا نہیں پکا ہے. آپ نے بریانی پکائی ہے لیکن اچھی نہیں پکتی, وہاں تک کوئی کھاتا نہیں, بچہ بھی پسند نہیں کرتا اس کو, چھوٹا بچہ بھی ہاتھ میں لقمہ نہیں اٹھاتا کہ برابر نہیں بنی. تو اللہ کی ذات وراؤل ورا ہے. ہم یہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, لیکن اللہ کی شان کے مطابق بھی ہمارا وضو ہے, ہماری نماز ہے, جو ہمارا مقصد زندگی ہے, اس کی شان کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے کہ سنتوں کی رعایت کے ساتھ ہو سکے قبلہ رو بیٹھ کر, اونچی جگہ بیٹھ کر, اطمینان کے ساتھ وضو کو عبادت بنا کر. یہ نہیں دوڑتے دوڑتے, آج کل لوگ واش بیس پر وضو کر لیتے ہیں کھڑے کھڑے, حالانکہ بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے. گھروں میں ٹوائلٹ بناتے ہیں, باتھ روم بناتے ہیں, پورے کمرے جتنا بنا دیتے ہیں, لیکن وضو خانہ نہیں بناتے. ایک سیٹ ایسی بنا لیں کہ جہاں بیٹھ کر اطمینان سے وضو کر سکے, چاہے باتھ روم کے اندر بنا لیں لیکن بیٹھ کر وضو کر سکے. وضو ہمیں روزانہ کرنا ہے, پانچ وقت کرنا ہے. کپڑے ہفتے میں ایک دن دھونے ہوتے ہیں تو اس کی چوکڑی الگ بناتے ہیں, اور روزانہ وضو پانچ مرتبہ کرنا ہے. وضو کرنے کی جگہ مناسب ہو اور ہو سکے قبلے کی طرف ہو, سنت ہے یہ. اونچی جگہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئے جاتے ہیں, پھر مسواک اچھی طرح کی جاتی ہے. مسواک بہت بڑی سنت ہے جو آج ہمارے عوام میں, خواص میں متروک ہے, چھوٹی ہوئی ہے. بہت بڑی سنت ہے مسواک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا, بلکہ کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا. اور اس کے کتنے سارے فائدے ہیں مسواک کے, کتنے فائدے ہیں, علماء نے 70 فائدے تقریباً گنوائے. موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا, یہ بھی مسواک کے فائدوں میں سے ہے. اچھی سے تازہ مسواک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تازہ مسواک کو پسند کرتے تھے, بلکہ آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انتقال سے کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک طلب کی. حضور علیہ السلام کے صالح عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے بھائی, ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا, حضرت عائشہ نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ سے چبا کر اس کو نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بھی مسواک فرمائی. بڑی سنت ہے مسواک, خود بھی مسواک کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بناوے. ابھی اس سے دانت صاف ستھرے رہیں گے, منہ صاف رہے گا, اور اس کے کتنے سارے فائدے. سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ مسواک کرنا ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت سمجھ کر کریں گے اس کو. باقی جو وضو کی سنتیں ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہیں, علماء سے معلوم کریں, اس مطابق سنت کے مطابق اچھا وضو کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں بریانی بناتے ہیں تو اچھی بناتے ہیں, سالن پکاتے ہیں تو اچھا پکاتے ہیں, چائے پکاتے ہیں تو اچھی پکاتے ہیں, وضو کر رہے ہیں تو اچھا وضو کریں تاکہ بارگاہ خداوندی میں وضو قبول ہو جائے. پھر عورتوں کے لیے کہ گھر کے ایسے کمرے میں جہاں غیر محرم کی نظر نہ پڑتی ہو, سکون والی جگہ ہو, اطمینان والی جگہ ہو, اطمینان والی جگہ اپنی پانچ وقت کی نماز ادا کریں. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ گھر میں عورتیں اپنی مسجد بناویں. وہ باقاعدہ شرعی مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی, لیکن گھر میں نماز کی جگہ. فقہ کی کتابوں میں مسئلہ آتا ہے اعتکاف کے باب میں, اس میں لکھا ہے المرأۃ تعتکف فی مسجد بیتہا, عورت اعتکاف کرے گی اپنے گھر کی مسجد میں. تو گھر کی مسجد ثابت ہو رہی ہے. گھر کا کوئی کمرہ ہو جس میں کوئی جگہ متعین کر لیں کہ یہ جگہ نماز کی ہے, جیسے سونے کے لیے پلنگ رکھا رہتا ہے کہ سونے کی جگہ ہے, کچن کھانا پکانے کے لیے جگہ طے ہوتی ہے کہ کھانا پکانے کی جگہ ہے, فریج رکھنے کی جگہ طے ہوتی ہے کہ یہاں فریج رکھا جائے گا, واشنگ مشین رکھنے کی جگہ طے ہے کہ یہاں واشنگ مشین رکھا جائے گا, تو یہ اسباب دنیویہ کو جمانے کی جگہ متعین ہے, تو یہ ہمارا سبب آخرت ہے. نماز جس سے ہماری آخرت بنے گی, اللہ سے تعلق جڑتا ہے, اس کے لیے اپنے گھر میں کوئی جگہ متعین رکھیں کہ یہ نماز کی جگہ ہے, تاکہ اس جگہ کو پانی سے بچاویں, اس جگہ کو بچوں سے بچاویں, اس جگہ کو ناپاکی سے بچاویں, اس جگہ کو تمام قسم کی گندگی خرافات سے بچا لیں, اپنی جگہ طے کریں. یہ اہتمام نماز میں شامل ہے ساری چیزیں. صحابہ کے زمانے میں جب کسی کا گھر بنتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنے گھر لے جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا کر ان کی نماز کی جگہ پر دو رکعت پڑھ دیتے تھے. یہی اصل سنت ہے. نیا گھر بنے تو سنت یہ ہے کہ کسی بزرگ کو, کسی عالم کو اپنے گھر میں بلا کر ان کے ذریعے سے دو رکعت نماز پڑھوا دیں اور نماز کی جگہ متعین کروا دیں کہ یہ ہماری نماز کی جگہ رہے گی. گھر بنانے کے بعد کا سنت عمل یہ ہے, تاکہ اہتمام صلات نماز کی پابندی ہو. گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. ہماری محنت اور کوشش ایسی ہو کہ مسلمان کا گھر ہے, مسلمان کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں, سب لوگ نماز پڑھیں. سات پانچ سات سال کے بچے سے لے کر ستر اسی سال کے بوڑھے مرد عورت تک گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. جو مرد ہیں اور بڑے لڑکے ہیں ان کو مسجد بھیجیں, وہ مسجد جا کر نماز باجماعت ادا کریں, اور عورتیں اپنے گھر میں اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھیں. یہ امام صلات ہیں کہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دوں. نماز میں سستی نہ کریں کہ ظہر کی نماز کوئی 3 بجے پڑھ رہا ہے, کوئی 4 بجے پڑھ رہا ہے, عصر کی نماز کوئی مغرب سے 15 منٹ پہلے پڑھ رہا ہے, عشاء کی نماز کوئی 11 بجے پڑھ رہا ہے. اگر اذان کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنا لی تو نماز میں تاخیر نہیں ہوگی اور قضا نہیں ہوگی. اور اگر عادت نہیں بنائی ہے تو عموماً عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں لگ گئی, کوئی مہمان آ گیا ان کے ساتھ بیٹھے 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 باتیں کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا, عصر ابھی باقی. کسی کی شادی میں گئے تو عصر مغرب عشاء تینوں معاف ہو جاتی ہے, حالانکہ جو نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے, لیکن کسی جگہ چلے گئے تو نماز فوت ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو بلکہ نماز کی پابندی کریں اہتمام کے ساتھ. ایسے وقت میں اگر ہمیں خطرہ ہے نماز جانے کا تو کسی جگہ نہ جائیں کہ نماز فوت ہو جائے گی. ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے نماز قضا ہونے کے خوف سے سفر نہیں کیا کہ ہماری نماز اس سفر میں قضا ہو جاتی ہے, ٹرین کا سفر ہے, حالانکہ قریبی رشتے دار رہتے ہیں وہاں, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں جا رہی ہے کہ اگر ان کے وہاں جاتے ہیں تو رات بھر کا سفر ہوتا ہے, تو رات بھر کے سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہے. ان کو اپنی نماز کی فکر ہے, اپنی نماز کی فکر رکھیں اہتمام کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہے نماز, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اچھی طرح سے وضو کر کے پاک صاف مصلی ہو, اچھا مصلی بچھاؤ. بارگاہ خداوندی میں ہماری حاضری, ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ساری پلنگ کی چادریں بدل دیتے ہیں, دروازے کے پردے بدل دیتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہی پرانا پھٹا ہوا مصلی ہے اور پرانا دوپٹہ ہے. بارگاہ خداوندی میں اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہے, نیا مصلی نکالیں. اور پھر اگر نہیں ہے تو صاف ستھرا دھلا ہوا ہو کہ اس کو 10 دن میں دھو دیں تاکہ پاک رہیں, صاف رہیں. اچھا بڑا دوپٹہ صاف ستھرا ہو جس کو کسی مہمان کی آمد پر پہنتے ہیں یا کسی جگہ خوشی کے موقع پر جاتے ہوئے پہنتے ہیں ایسا, لیکن کیونکہ نماز پڑھنی ہے موٹا دوپٹہ ہو جس سے سطر اچھی طرح سے چھپ جاوے. اور پھر اس استحضار کے ساتھ کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو بہت بڑا اللہ ہے. نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ محبت کے ساتھ اپنے اللہ کے دربار میں حاضری ہے, بہت بڑا عمل ہے. جب نماز ہماری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ زندگی کے دوسرے کام بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. نماز میں طاقت ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے بندوں کو بندیوں کو روک دیتی ہے. اس لیے اس کی پابندی کرنی ہے. گھر میں ماحول بنانا اس کا. نماز میں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں, فرائض, واجبات, سنتیں, اس میں قرآن بھی ہیں, اور نماز میں التحیات واجب ہیں. وتر کے تیسری رکعت میں تکبیر کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. ان چیزوں کو اچھی طرح سے سیکھیں, اس کی ادائیگی اچھی طرح ہو. اندر ہی اندر نہ پڑھیں, بلکہ بعض فقہا نے لکھا کہ من میں جو تلاوت ہے وہ تلاوت شمار نہیں ہوتی, من میں ہی پڑھتے ہیں نماز میں. حالانکہ تلاوت کلام پاک ہے نماز میں, تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھا جاتا ہے کہ خود ہم سن سکیں. اچھی طرح سے قرات کریں, رکو اچھی طرح, سجدے, اس کو سیکھنا ہے. گھر میں اس کا ماحول بناویں, اپنی بچیوں کو سکھاویں, خود سیکھیں رکو کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے. ایمان کے بعد اہم میں عبادات میں سے نماز بہت بڑی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں اپنی نمازوں کو بناویں. تبلیغ کے اس کام سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان بنے, اللہ سے تعلق پیدا ہو, حضور علیہ السلام کی سنت کی محبت دل میں آوے, اور ہماری عبادتیں صحیح ہو. عبادتوں میں پہلی بڑی عبادت نماز ہے. اپنی نماز کو ٹھیک کریں. نماز ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ زندگی کے دوسرے کام بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی حال میں نماز کو قضا نہ کریں. نماز پڑھنے پر بڑے فائدے ہیں. روزی کی برکت نماز میں ہے, قبر کے عذاب سے حفاظت نماز میں ہے. اللہ تعالیٰ پانچ وقت کے نمازی کی ذمہ داری لیتا ہے. زندگی میں برکت ہو جاتی ہے, جسم میں طاقت اور قوت بڑھتی ہے نماز کے ذریعے سے. اس لیے نماز کی پابندی کریں, قضا نہ کریں, خصوصاً فجر کی نماز بھی. فجر کی نماز وقت سے پہلے جاگ جاوے, اپنے گھر میں سب کو جگاوے, ماحول بنا. بعض عورتیں خود جاگ جاتی ہیں اور دوسرے کمرے میں جا کر اس طرح نماز پڑھ لیتی ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. حالانکہ اس وقت تو سب کو جگانا ہے گھر والوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول لکھا ہے علماء نے کہ وہ آدھی رات سے جاگ جاتے تھے اور وضو کرتے تھے, نماز میں لگ جاتے تھے, پھر ایک تہائی رات بچ جاتی, یعنی دو تہائی رات گزر جاتی. رات کے تین حصے کر کے آدھی رات میں وہ جاگتے تھے. پہلا حصہ تو گزر چکا تھا, دوسرے حصے کا بھی تھوڑا حصہ گزرا اور کچھ آدھا بچا تھا, تو وہاں سے جاگتے تھے. تو تہائی تک وہ خود اپنی عبادت کر کے جب ایک تہائی رات بچتی تھی, یعنی اگر رات نو گھنٹے کی ہو تو آخری تین گھنٹے اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے سب کو. اگر رات چھ گھنٹے کی ہو تو آخری دو گھنٹے خود جاگ جاتے تھے اس سے ایک گھنٹہ پہلے, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, اور یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے اس وقت. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو ہم آپ کو دیں گے, اور بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. یہ آیت تلاوت فرماتے, وہ گھر والوں کو سب کو جگاتے تھے, ان کو نماز میں لگاتے تھے. اپنے گھر میں ماحول بناوے. ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. اتنے سالوں سے ہم دعوت کے کام میں لگے ہیں, جماعتیں آتی ہیں, یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں, مستورات میں تعلیم ہوتی ہیں, گھروں میں تعلیم ہوتی ہیں, مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں. اتنے سالوں کی ہماری محنت کے بعد نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے, ابھی مسجد میں اچھی تعداد نظر آ رہی ہے, نمازی بڑھے ہیں پہلے کے مقابلے میں, لیکن جو اور بچ گئے ہیں وہ بھی کوئی بے نمازی نہ رہے, اور خصوصاً فجر میں غفلت کا وقت ہے, جلدی اٹھ جاؤ. مسجد کی جماعت کا پتہ ہے ہم کو کہ چھ بجے ہو رہی ہے, تو ساڑھے پانچ بجے سے سب کو جگا دے کم از کم, تاکہ اٹھیں گے, وضو کریں گے, فارغ ہوں گے, مسجد پہنچیں گے, اپنے بچوں کو بھی جگاوے. سات سال کا بچہ ہے, حدیث میں آتا ہے اس کو نماز کے حکم کیجئے, اور دس سال کی عمر تک نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کریں, ابھی سے عادی بناویں بچوں کو, بچیوں کو. یہ پہلی کوشش ہماری ہو کہ ہماری پوری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. نماز کی دعوت دے دوسروں کو, نماز کے فائدے بتا, نماز چھوڑنے کا نقصان بچوں کو سمجھا, کہ نماز چھوٹ جائے گی تو بہت بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لیے بڑی لمبی سزا جہنم میں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، بھول کر چھوٹی ہے تب بھی اس کی قضا ہے، اس لیے کوشش کریں اور فضائل نماز کی تعلیم کریں. فضائل کی کتابوں میں فضائل نماز بھی ہیں، اس کو پڑھیں، اس کی حدیثوں کو یاد کر لیں تاکہ ہم کسی کو بتا سکیں نماز کے فائدے، نماز میں چھوڑنے کے نقصانات. اسی طرح اپنے گھر میں ذکر کی اور تلاوت کی فضا بنا. ایران توران کی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کر، اس کی جگہ قرآن پڑھنے کا ماحول بنانا. صبح کا وقت بہترین وقت ہے، اگر جلدی جاگ گئے صبح تہجد میں تہجد پڑھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ابھی سے اس کا عادی بنا. جو بچے مکتب میں جاتے ہیں پابندی سے جاوے اس کی کوشش کریں، ان کو بھی گھر میں پڑھنے بٹھاویں کہ بیٹا آج جو سبق وہاں جا کر سنانا ہے اس سبق کو ابھی پڑھ لو. اللہ آپ کو توفیق دے، موقع دے تو اپنے بچوں کا سبق سنو، مکتب میں انہوں نے کیا پڑھا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں، بچے کی کیا کیفیت ہے. گھر کے بڑے بوڑھے سب تلاوت کی پابندی کریں. صبح صبح یاسین شریف پڑھنے کے فضائل ہیں، اور کم از کم روزانہ ایک پارہ بزرگوں نے معمول میں بتایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کم از کم روزانہ قرآن شریف کا ایک پارہ تلاوت کرے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پڑھنے میں اتنا وقت لگا صبح شام تسبیح پڑھیں. تیسرا کلمہ کتنا بہترین ذکر ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کلمات ہیں، بہترین کلمات ہیں، اللہ کی تعریف ہیں، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اس میں بولی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ درود بھیجیں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، اور درود شریف کے فائدوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں گے 100 گنا معاف ہو جائیں گے، 10 گنا معاف ہو جائیں گے، 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پہنچے گا آپ کی خدمت میں. حیاتی میں، زندگی میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کو کوئی چیز، کوئی ہدیہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس، حضور علیہ السلام اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے، یعنی سامنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ عنایت فرماتے تھے. ہماری طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب آپ کی خدمت میں پہنچے گا تو آپ کی روحانی توجہ ہماری طرف رہے گی، خیر و برکت کا باعث ہوگی، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے. 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں اترتی ہیں، اور رحمتیں دلوں پر اترتی، جب دلوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں. اپنے گھر میں اس کا ماحول بناؤ کہ روزانہ بچے بھی بڑے بھی کم از کم صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 100 مرتبہ استغفار کریں، توبہ کریں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم توبہ طلب کرتے ہیں، ہمیں معافی دے دے. روزانہ معافی مانگتے رہیں، ہم سے قصور ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے رہیں، معذرت کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور استغفار جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، سارے مسائل کا حل ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے ان کو عذاب آیا، آسمان سے بارشیں رک گئی، ان کے وہاں ولادت کا سلسلہ ختم ہو گیا عذاب کے طور پر، ان کی زمینیں خشک ہو گئی تو کھیتی نہیں ہوتی تھی. تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم استغفار کرو، معافی مانگو، تم سے گناہ ہوا ہے، چوک ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگے. جب تم معافی مانگو گے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ وہ آسمان سے مسلسل بارشیں برسائے گا تمہاری استغفار کی وجہ سے, توبہ کرنے کی وجہ سے, اور تمہارے مال میں اور اولاد میں برکت دے دے گا. جو سلسلہ ختم منقطع ہوا ہے وہ بھی ختم ہو کر اللہ تعالیٰ مال میں اور اولاد میں برکت دے دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, بڑھا دے گا اس کا, تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہیں بیٹے دے گا. تو مال کی تنگی کا علاج بھی استغفار ہے, بارش رک جاوے تو استغفار ہے, اولاد نہ ہوتی ہو تو استغفار ہے. یہ نسخہ قرآن کا ہے. کھیتیاں سوکھ گئی ہیں تو استغفار ہے, زمین میں پانی اتر گیا ہے تو استغفار ہے. یہ سارے بیماریوں کا علاج قرآن میں اللہ نے بتایا, جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ استغفار کی کثرت کرو. ابھی جو وبا چل رہی ہے, حالات جو چل رہے ہیں دنیا میں, اس میں بھی استغفار مفید ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے بھی معافی مانگے اور پوری امت کی طرف سے, کہ اللہ تو اپنی پوری مخلوق, پوری انسانیت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف کر دے, سب کو معافی دے دیں. جب اس کی طرف سے معافی کا فیصلہ ہو جائے گا تو ساری وبائیں, بلائیں, مصیبتیں, تنگیاں, پریشانیاں, بیماریاں سب ختم ہو جائے گا. ابھی اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا اور ہماری تدبیریں کچھ کام نہیں کرے گی جب تک کہ اوپر سے آسمان سے کوئی فیصلہ نہ ہوگا. اور آسمان سے فیصلہ کروانے کے لیے استغفار ہے, توبہ کریں, یا اللہ معاف کر دے, نمازیں چھوڑی ہیں قضا کر لیں, زکاتیں باقی ہیں ادا کر دیں, صلہ رحمی نہیں کی, قطع تعلق ہی کر رکھی ہے تو صلہ رحمی کر لیں, رشتے ناطوں کو جوڑ لیں. ہاں, اپنا دل گندا نہ رکھیں, میلا نہ رکھیں. جیسے کپڑے میلے رکھنا پسند نہیں کرتے, کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا, دھبا لگ گیا تو فوراً اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی اپنے دلوں کو صاف کریں کفر سے, شرک سے, نفاق سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے, عداوت سے, دنیا کی محبت سے, جاہ پرستی سے. یہ سارے بیماریاں ہیں اور ایسی مہلک بیماریاں ہیں کہ جو دل کو کھا جاتی ہے, انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. مہلک بیماریاں ہیں, اپنے دل کو صاف کریں, اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراویں, اس کے علاوہ کسی کو قرضہ درتا نہ سمجھیں, اپنی زبان اور دل کے بول کو ایک رکھیں, اندر کچھ باہر کچھ ایسا نہ ہو, کسی سے حسد نہ کریں, کسی سے عداوت نہ کریں, کسی سے بغض نہ رکھیں. حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا, لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا, کہ آپس میں حسد نہ کرو اور ایک دوسروں سے بغض و عداوت نہ رکھو, اور اللہ کے بندے, بندیاں, بھائی بہن بن کے رہو جیسے سگے بھائی بہن ہیں. ایک دوسروں سے محبت کریں, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے رشتہ داروں سے, ان کی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں. ماں باپ کا بڑا حق ہے اولاد کے اوپر, ماں باپ ماں باپ ہیں, ان کا بڑا حق ہے, سب سے بڑا حق انہی کا ہے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ حقوق ہیں, بیوی کے ذمے اپنے شوہر کا حق ہے, شوہر کے ذمے بیوی کا حق ہے, اولاد کے حق ماں باپ کے اوپر ہیں جب وہ چھوٹے ہیں, اور جب اولاد بڑی ہو جائے گی تو ان کے ذمے ماں باپ کا حق ان کے ذمے ہو جائے گا. ایسے پڑوسیوں کا حق ہے, پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کو بھی جو ہے میراث میں شریک نہ کر دیں. یعنی اتنا بڑا حق کہ مجھے ایسا اندیشہ ہونے لگا کہ شاید اب میراث جو ماں باپ کی جاگیر زمین میں ان کے مرنے کے بعد بھاگ پڑتے ہیں, تو اس میں مجھے ایسا اندیشہ لگا کہ شاید پڑوسی کا بھی حق نکلے گا. اس کا اتنی زیادہ تاکید فرمائی پڑوسیوں. علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ پڑوسی کہاں تک شمار ہوتے ہیں, تو ایک بزرگ نے کہا کہ 40-40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, 40 گھر دانی طرف, 40 گھر بائیں طرف, یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں. پھر اگر وہ پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے تو اس کا حق اور بڑھ جائے گا, پڑوسی مسلمان ہے تو اس کا حق اور بڑھ جائے گا, اور مسلمان بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں, تو تین حق ہو گئے, پڑوسی ہونے کا حق, مسلمان ہونے کا حق, اور قرابت کا حق. ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اپنا دل بڑا رکھیں. حضور نے تو یہ کہا کہ تم سالن پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ ایک پیالی اپنے پڑوس میں بھیج سکو. اپنے پڑوسیوں پر احسان کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, غریب بھی احسان کر سکتا ہے. غریب بھی حق کی رعایت کر سکتا ہے، ہاں حقوق کی ادائیگی کریں، کسی کا حق نہ دباویں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کا ٹھٹھا مذاق نہ کریں، بلکہ ان کے حق کی ادائیگی، ان کو عزت دیں، ان کو عزت دیں، اچھے نام سے پکاریں، برے لقب سے پکارنے سے منع کیا ہے، پیچھے پیچھے برائی بیان کرنے سے منع کیا ہے، یہ سخت سخت کام ہے۔ اس کی کوشش کریں کہ آپس میں تعلقات سازگار رہیں، احسان کریں اپنی طرف سے، کسی کا کام کر سکتے ہیں تو ان کی ہم اپنی ذات سے خدمت کر دیں، کوئی بیمار ہے پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، روٹی نہیں پکا سکتی بیچاری، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، پکا دے اس کو، بیمار ہے بیچاری، کھانا نہیں بنا سکتا، ہم اپنے گھر سے پکا کے ان کو بھیج دیں، یا ان کے گھر جا کر ان کی خدمت کر دیں پردے کے ساتھ، محبت کا ماحول بناویں، ساری عداوتوں کو، نفرتوں کو بھول جاویں، بلکہ اس سے اوپر کہاں کہ اکرام کریں مسلمان کا، اخلاق سے اوپر کی چیز ہے اکرام، کہ ہر مسلمان کا اکرام کریں، ان کو عزت دیں، اپنی طرف سے ان پر احسان کریں، اور ایک اچھی فضا بنانے کی کوشش کریں، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو بھول جاویں، پرانی باتیں یاد نہ کریں، اپنے دماغ کو کباڑ خانہ نہ بناویں، بھولنے کی عادت ڈالیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور اس کی بیٹی نے ایسا کہا تھا، اور اس کے بھائی نے یہ کیا تھا، یہ ساری پرانی باتیں ہیں جو شیطان یاد دلا کر لڑائیاں پیدا کرتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، بھولنے کی عادت ڈالیں، ایسی چیزوں کو بھول جائے، ان کی نیکیوں کو یاد کریں، ان کے ماں باپ کی نیکیوں کو یاد کریں، ان کے ماں باپ کی نیکیوں کو، کہ اس کی ماں بہت اچھی تھی، اس کا باپ بہت سخی آدمی تھا، ان کے خاندانوں کی نیکیوں کو یاد کریں، اور اس سے ان کا تذکرہ کریں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت بڑھے، برائیوں کو بھول جاویں، ہمیں کسی سے تکلیف پہنچی اس کو بھول جاویں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، ورنہ خود بھی ڈوبو گے، ہزاروں کو لے کر ڈوبو گے۔ ایک گھر میں رہتے ہیں میاں بیوی، ماں باپ، اولاد ماں باپ، تو آپس میں کچھ نہ کچھ رنجش ہو جاتی ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو سننا پڑتا ہے، اس کو بھول جاویں۔ ایک محلے میں رہتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچ گئی، بھول جاویں۔ اپنوں کی طرف سے لوگ بہت جھیلتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچوں کا اتنا جھیلتی ہیں، چھوٹے بچے مارتے ہیں ماں کو، پیچھے سے لاتے مارتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر لیتی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، لیکن اگر اس سے وہی عورت ہے، اس کی بہن نے دو جملے کہہ دیے تو منہ چڑھا کے تعلق توڑ دیتی ہے، حالانکہ بچہ مار رہا تھا اس کو، کیوں کہ اپنا بیٹا ہے، اس کو اپنا سمجھا تو اس کی مار کھا لیتی ہے، اور بہن کو سمجھا کہ اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، بھابھی نے کچھ کہہ دیا تو تعلق توڑ دیا، رشتہ ناتا توڑ دیا، کتنا سنگین جرم ہے۔ بھولنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، سب سے بڑا کام ہے دنیا میں معاف کرنا، معاف کرے اللہ کہتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، معافی کی عادت ڈالیں، اور اپنا سارا کام اللہ کے لیے کرے، ریا کا جذبہ نہ ہو، شہرت کا جذبہ نہ ہو، دکھاوا نام و نمود نہ ہو، کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں کہ ہم نے ان کو کھلایا، ہم نے ان کو پہنایا، ہم نے ان کو شادی میں 5,000 روپے دیے، ایسے دکھاوے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے لیے کیا جائے گا تو خاموشی سے کیا جائے گا، دکھائے بغیر کیا جائے گا، بلکہ اگر کوئی ہمارے منہ پر تعریف بھی کرے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں وہ تو اللہ کی توفیق ہے، باقی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے توفیق دی تھی، باقی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، وہی پالتا ہے، ہم کیا خدمت کرتے ہیں، وہ تو اللہ توفیق دیتا ہے، تھوڑا سا کام ہم کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو چھپاویں اللہ ہی کے لیے، کیونکہ بدلہ اللہ دے گا، اللہ کے سوا کسی میں بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے، سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں، اللہ بدلہ دے گا، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، بڑا بدلہ دے گا، ہم کو خوش کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے متعلق اطمینان طلب کیا تھا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تھا، سنرضیک عن امتک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام راضی ہو جائیں گے تو امت راضی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں خوش کر دے گا، اتنا بڑا بدلہ دے گا، ایسا ہمارا اکرام کرے گا، ہمارے پانی پلانے کے بدلے میں، ہمارے کھانا کھلانے کے بدلے میں، ہمارا درگزر کے بدلے میں، ہمارا کوئی خدمت کرنے کے بدلے میں، صدقہ اور خیرات کے بدلے میں، ہماری نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کے بدلے میں، ہماری خیرخواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بدلے میں، اللہ ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اس لیے اللہ سے بدلے کی امید رکھیں، کسی سے بدلے کی امید نہ رکھیں کہ ہم نے ان کو 500 دیے اور انہوں نے تو ہم کو پوچھا بھی نہیں، وہ بیمار ہوئی تو ہم نے ان کا کام کر دیا تھا، میں بیمار ہوں تو پوچھنے بھی نہیں آتی ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو ایسا دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ خوش ہو جائے گا، اور جب وہ خوش ہوگا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، بہت بڑا بدلہ دے گا۔ اس لیے اللہ ہی سے بدلے کی امید رکھیں گے، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، جان، مال، عزت، صلاحیت، علم، وہ سب اللہ کے نام پر لگانے کا داعیہ پیدا کریں۔ اس کے لیے مستورات کا جو نظام ہے، اس میں ایک تو روزانہ گھر میں تعلیم ہے، روزانہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے محرم مردوں کو، ابا ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، اولاد ہیں، ان کو لے کر بیٹھیں، اور یہ جو فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتابیں ہیں، اس میں حکایت صحابہ ہیں، فضائل نماز ہیں، فضائل ذکر ہیں، فضائل قرآن ہیں، اور مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج ہیں، فضائل رمضان ہیں جو رمضان میں پڑھتے ہیں، فضائل حج ہیں جو حج کے موقع پر پڑھتے ہیں، اور فضائل صدقات میں مال خرچ کرنے کے فضائل، مال روکنے کی مذمتیں، بخل کی مذمتیں، اور دیگر جو چیزیں اس میں ہیں۔ اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور تعلیم صرف برکت کے واسطے 5-10 منٹ کتاب پڑھ لی، کچھ پتہ ہی نہ چلا، ایسا نہ ہو۔ اس لیے کتاب اردو میں ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور اردو پڑھنا نہیں آتا تو گجراتی میں بھی ملتی ہے، گجراتی میں لے کر پڑھیں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ ہم بھی سمجھ رہے ہوں، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے پڑھیں، ان کو صحابہ صحابیات کے قصے سناویں تاکہ ان کے جذبات ایسے بنے، ان کو بچپن سے ہی سنتوں کا عادی بنا دیں، کھانے پینے میں، سونے میں، لباس میں، تعلیم کے ذریعے ان کا ذہن بناویں، پھر عملی طور پر 24 گھنٹے کی سنتوں پر ان کو عمل کرواویں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ آپ کا بنیادی اور بڑا کام ہے۔ نمبر 2 پر، آپ اپنے گھر کے ماحول میں رہ کر اپنے گھر کے بڑوں کو بھی، بھائی ہیں، ابا ہیں، بہن ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یا اپنے محلے کی ایسی بڑی عمر کی مستورات ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت دیں، نماز کی، اعمال کی، تلاوت کی، ذکر کی، حیا کی، حسن اخلاق کی، کسی میں کوئی چیز کی کمی دیکھے تو محبت کے ساتھ ان کو سمجھاویں، اللہ کا واسطہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناویں ان کو، اور سمجھاویں ایک دوسروں کو، اعمال کے لیے آمادہ کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی عبادات اور اسلامی معاشرہ زندہ ہو۔ اس لیے دعوت دیں۔ آپ عورتوں کی جماعت نہیں بنے گی گشت کرنے کے لیے محلے میں، لیکن انفرادی طور پر آپ کو دعوت دینی، اپنے گھر میں رہ کر، آپ کے گھر کوئی آوے تو اس کو سمجھاویں، آپ کا کسی کے گھر جانا ہو، بہن کے، بھائی کے، خالہ کے، پھوپھی کے، پڑوسی کے، تو ان کو جا کر آپ وہاں سمجھاویں۔ اور تیسرا کام، آپ کے محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے جو ہفتے میں ایک دن ہوتی ہیں، جہاں بھی ہوتی ہے اس میں خود پابندی کریں، خصوصاً جو تعلیم کرنے والی بہنیں ہیں وہ تو اس دن صبح سے تیاری کر لیں، اس دن کوئی کام اپنے ذمے ایسا نہ لیں کہ جس سے تعلیم میں حرج ہو، کہ تعلیم کا دن ہے، 2 بجے سے تعلیم ہے، 10 بجے کپڑے دھونے کے لیے نکال دیے، 1 بجے تک کپڑے دھوتی رہی، تھک گئی ہے، اب کیسے تعلیم میں جا سکے گی؟ کپڑے دھونے کا دن الگ کر دیں، تعلیم کا دن الگ رکھیں، تاکہ بشاشت کے ساتھ، اور یہ بھی نہ ہو کہ صبح سے لے کر 2 بجے تک کام کرتی رہے، تعلیم میں جا کر وہاں ابھی 10 منٹ نہیں ہوئی کہ نیند آنا شروع ہو گئی، تھوڑی دیر آرام کر کے جاوے تاکہ وہاں تعلیم میں نیند نہ آوے، تعلیم میں بشاشت کے ساتھ بیٹھنا ہے، خوشی سے بیٹھنا ہے، جاگ کر بیٹھنا ہے، دھیان سے سننا ہے، اپنے ذمے پڑھنا آیا ہے تو صبح سے پتا چل جاتا ہے کس کو کتاب پڑھنی ہے، تو وہ بہن صبح سے اپنی تیاری کریں، کتاب میں سے 2-4 جگہ سے 2-3 صفحے اپنے گھر میں پڑھ لیں، تاکہ وہاں مجمع کے سامنے پڑھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے تعلیم کی تیاری کریں، دعا مانگ کر تعلیم میں جائیں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دیں، اور جو پڑھا سنا جا رہا ہے اس پر عمل کی توفیق دیں، اور جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو بھی توفیق دیں، جو نہیں آ پا رہی ہیں ان کو آنے کی توفیق دے دیں۔ تو اس طرح سے ایک اچھا ماحول ہموار کریں، اچھی فضا بناویں، اچھی فضا بناویں۔ اور محلے کی تعلیم کی پابندی کر. پھر اس کے آگے تین دن کی جماعت مستورات کی جاتی ہے, جن کے تین دن تین مرتبہ لگے ہیں دس دن جاتی ہے. پھر دس دن لگ گئے ہیں تو چلنے کی جماعتیں جاتی ہیں, جن کا چلہ لگا ہے دو مہینے کے لیے باہر ملکوں میں مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں. ابھی سے وہ نیت طے کرے, ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں, ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاوے, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاوے, اور پورے عالم کی نیت سے ہم اپنے گھر میں رہ کر کام کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں. اللہ موقع دے تو پورے شرعی پردے کے ساتھ دعوت کے کام کے جو اصول ہیں ان تمام اصولوں کی پابندی اور رعایت کے ساتھ دنیا میں جہاں جانے کا اللہ ہم کو موقع دے گا اپنی جان اور مال سے ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کر, جو محنت لے کر آئے ہیں, اس محنت کو ہم اپنی ذات سے بھی زندہ کریں گے اور پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے اس کی محنت کریں گے. اور پھر اللہ سے مانگتے رہیں, دعا کرتے رہیں. دعا بہت بڑی طاقت ہے, ہماری ساری محنت ایک ڈھانچہ ہے, اس میں جان اللہ ڈالے گا. اس لیے خوب دعا کریں, پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ توفیق دے تہجد میں اٹھیں, تہجد میں اٹھیں اور تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھیں. تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں, اپنے لیے مانگیں, اپنے بچوں کے لیے مانگیں, اپنی بستی والوں کے لیے مانگیں, پوری امت کے لیے مانگیں. مسئلوں کا حل کرنے والا اللہ ہی ہے اور اس کا راستہ دعا ہے. دعا کے ذریعے سے ہم اللہ سے لو لگائیں اور خوب گڑ گڑا کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت اور خیر کو مانگیں گے, اور اپنے بس کی اپنی جان و مال سے کوشش کریں گے. اپنے گھر کے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں. مسجد میں مقامی اعمال ہوتے ہیں, تعلیم ہے, مشورہ ہے, ملاقاتوں کا نظام ہے, اس میں اپنے گھر کے مردوں کو تاکید کریں, گشت کے دن ان کو یاد دلائیں. فجر پڑھنے جا رہے تو ان کو کہہ کر بھیجیں کہ مشورے میں بیٹھ کر آئیے. عشاء پڑھنے جاوے تو ان کو یاد دلا کہ عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے, تعلیم میں بیٹھ کر آئیے. اپنے بچوں کو ابھی سے عادی بناوے, خود بھی اپنے گھروں میں اعمال کریں, اپنے گھر کے مردوں کو ان اعمال میں لگاوے. ان اعمال کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے ان اعمالوں کو قبول کر کے عافیت کی راہیں کھول دے گا, آسانیاں پیدا کر دے گا. اس کی خود بھی نیت بناویں اور دوسروں کو بھی اس کی نیت کرواویں. ابھی آپس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر تشکیل کر لیں, اور تین تین دن کی ابھی تشکیل کریں. تین دن کی جماعت مستورات کی شروع ہو چکی ہے, گزشتہ ہفتے تقریباً آٹھ جماعتیں گئی تھی, کالول سے بھی کل جماعت گئی ہے تین دن کی, تو آپ کے یہاں سے بھی اس سلسلہ شروع ہو جاوے. اس کے لیے آپس میں بیٹھ کر پانچ منٹ تشکیل کر لو, پھر دعا کر لیتے ہیں.
لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا خلصته ولا سجينا إلا خلصته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذي القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين يا إلهنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا منتهى رجائنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين
اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.